اللہ رب العزت نے بے شمار اولیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمائے، اور ان تمام اولیاء کرام کا سرتاج اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کو بنایا، اور آپ ہی کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، اور جس ولی کو ولایت کا جو فیضان ملتا ہے، جب تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پہ مہر نہیں لگتی وہ مقام ولایت کو نہیں پا سکتا۔ یہی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ پاک نے کتنا بڑا آپ سے کام لیا، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل سے بغداد کی طرف شہر کی طرف آ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے، اور اس گڑھے کے اندر ایک نحیف و ناتواں شخص پڑا ہے جو نہایت کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، رنگ زرد ہے، نٹھال ہے، اور کرا رہا ہے، ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ میں قریب سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، محی الدین مجھے اٹھاؤ، محی الدین مجھے پکڑو۔ سمجھتے ہیں کہ میرا نام عبد القادر، اور پہلی بار مجھے کسی نے محی الدین کا لقب دیا۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا، دین کو احیاء عطا کرنے والا، دین کو نئی زندگی عطا کرنے والا، اور دین کی مردہ رگوں کے اندر پھر سے نیا لہو، نیا جذبہ اور نیا بلبلہ پیدا کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آواز آئی، میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا کمزور شخص ہے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، رنگ زرد ہے، نڈال ہے، پریشان ہے۔ کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اٹھا کر جب اس کو میں کھڑا کیا تو میرے ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ وہ تندرست و توانا ہو کر کھڑا ہو گیا، چہرہ بھی ہشاش ہشاش ہو گیا، اور جو ویکنیس پہلے نظر آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ہیلتھی ہو گیا، صحت مند ہو گیا، توانا ہو گیا، رنگ بھی اچھا ہو گیا، جسم پر گوشت بھی آ گیا، اور بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ محی الدین میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، بلکہ اللہ پاک نے تجھ سے جو کام لینا ہے وہ خالق کائنات نے تجھ کو دکھایا، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی بشر نہیں ہوں، بلکہ محی الدین میں تیرے نانے محمد مصطفیٰ کا دین اسلام ہوں، میں دین ہوں، میں اسلام ہوں، اور مردہ ہو چکا، نٹھال ہو چکا تھا، اور گزرتی ہوئی صدیوں نے، گزرتے ہوئے وقتوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، میری تعلیمات پسے پش ڈال دی ہوئی تھی لوگوں نے، اور بالکل ختم ہونے والا تھا کہ اللہ پاک نے تیرے ہاتھوں سے دوبارہ مجھ کو نئی زندگی عطا کی، اور اسی وجہ سے اس دن سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کا لقب دیا گیا، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے لوگ عبد القادر عبد القادر عبد القادر کہا کرتے تھے۔ سمجھتے ہیں کہ جو ہی میں بغداد کی جامع مسجد میں داخل ہوا، ہر شخص کی زبان پر میرا یہی نام تھا، ہر شخص مجھے دیکھ کر یہی کہہ رہا تھا وہ دیکھو محی الدین آ گیا، محی الدین آ گیا، محی الدین آ گیا۔ یہ دوسرے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی ولادت سے کئی برس پہلے اولیاء نے آپ کی ولادت کی خوشخبری دی، یہاں تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی خوشخبری دی کہ چند سالوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہو گیلان کے اندر، جیلان کے اندر، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ بچہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ رقبت کل ولی جلہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دین کے اشاعت کا کام شروع کیا تو دور دراز تک آپ کا چرچا ہوا، آپ کی شہرت ہوئی، دور دراز تک لوگ آنے لگے، پلٹنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت کے اندر 70,000 افراد کا اجتماع غوث پاک کی بارگاہ میں ہوتا اور پوری دنیا سے چل چل کر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے یعنی عالم لوگ، فاضل لوگ آپ سے اقتصاد تیز کرنے کے لیے دور دراز سے چل کر آیا کرتے تھے، اور 70,000 افراد کا اجتماع حضور غوث پاک کی محفل درس و تدریس کے اندر ہوتا تھا، اور آپ کی ایک عظیم کرامت اور عظیم کمال جو مورخین نے لکھا وہی ہے کہ جس طرح مثلا آج کل تو لاؤڈ اسپیکر اب مجمع ذرا زیادہ ہو جائے ان تک یہ لاؤڈ اسپیکر لگانا پڑتا ہے تاکہ آواز وہاں تک پہنچے، اور اس دور کے اندر یعنی آج سے 1200 سال پہلے، 1100-1200 سال پہلے، تو اس وقت تو یعنی یہ 1300-1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے اس وقت یہ لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم نہیں تھا، 570 یا 71 ہجری کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ولادت ہوئی، تو اس دور کے اندر یعنی یہ نہیں تھا یہ اسپیکر کا سسٹم، اور آپ کے مورخین نے لکھا تھا، اللہ پاک نے آپ کو یہ کمال اور یہ کرامت یہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ جب بولتے تھے اور بعض و نصیحت فرماتے تھے اور درس دیتے تھے تو آخری آدمی تک بھی آواز اسی طرح پہنچتی تھی جس طرح پہلی ساتھ والے میں سنا کرتے ہیں، پہلی سب کے لوگ سنا کر اسی طرح آخر تک آواز پہنچتی، اور بڑا روحانی مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، دس تو علم حاصل حاصل تو خود من میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے کرتے اللہ پاک نے مجھ کو قطب کے درجے تک پہنچا، پھر قطب لگتا، پھر واہ پھر حوض العظم کا درجہ ہوتا، مطلب کہ صرف علم حاصل کرنے سے مجھے قطب کا درجہ نصیب، درس تو لیما حتا پھر تو قطب بن، اور آپ کے ایک مرید نے آپ کی دعوت کی اور کہا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ آج شام روزہ آپ میرے ساتھ کھولیں، روزہ ہمارے گھر میں افطار کریں، فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک دوسرا مرید آ گیا کہنے لگا حضور میری خواہش ہے کہ روزہ آج میرے گھر میں کھولیں، فرمایا ٹھیک ہے، تیسرا مرید آ گیا کہنے لگا کہ حضور مرید آ گیا کہنے لگا حضور میری خواہش ہے کہ روزہ میرے گھر افطار کریں، چوتھا مرید آ گیا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ 70 مرید آئے، اور 70 مریدوں نے یہ خواہش کی کہ آج آپ شام کی افطاری ہمارے ساتھ کریں، روزہ ہمارے ہاں کھولیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 مریدوں سے وعدہ فرما دیا، اور جب شام ہوئی روزہ افطار فرمایا، اگلا دن ہوا جب آپ کی مجلس لگی تو ایک مرید آیا کہنے لگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رات کو روزہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کھولا، دوسرا کہنے لگا نہیں وہ تو ہمارے گھر میں تھا، تیسرا کہنے لگا نہیں وہ تو ہمارے گھر میں تھا، چوتھا کہنے لگا نہیں وہ تو ہمارے گھر میں تھے، پانچواں کہنے لگا نہیں ہمارے گھر میں تھے، جب 70 افراد بول چکے کہ غوث پاک نے روزہ ہمارے گھر کھولا تو آخر آپ کے بیٹے حضور غوث پاک کے صاحبزادے انہوں نے 70 افراد سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے والد گرامی تو 5 سال گھر سے باہر کہیں گئے ہی نہیں، وہ تو گھر یہ مقام عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، اب ہم لوگ یعنی اس میدان کی بات کر سکتے ہیں لیکن اس میدان کی لذت سمے کیا خبر، لیکن اللہ پاک یہ مقام اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جو مقام حضور کو عطا فرمائے حضور کی رحمت کے صدقے میں خالق کائنات نے ان شانوں کی خیرات اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی عطا فرمائی، حضور کے امتیوں کو بھی عطا فرمائی، میرے خود ایک جاننے والے بزرگ تھے پاکستان میں، تو بڑے 70-80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی اور بڑی شفقت اور بڑا پیار فرمایا کرتے تھے اور اپنی محبتوں میں اپنی دعاؤں میں وہ ہمیشہ مجھے نوازا کرتے تھے. اور ایک بار میں ان سے ملنے کے لیے گیا, گاؤں تھا ایک گاؤں نظیر سیال کوٹ کے اندر, ایک گاؤں میں کینون کا تھا قیام. تو ملنے کے لیے گیا تو گفتگو شروع ہوئی, نہایت نورانی چہرہ, سفید داڑھی اور سبز رنگ کا وہ امامہ بالا کرتے تھے اور بڑی نورانی اور پیاری اور عجیب شخصیت تھی. تو بیٹھے بس میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کر رہے ہیں, تو گفتگو کے دوران مجھے فرمانے لگے, مسکرا کے فرمانے لگے کہ کل شکر گڑھ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. شکر گڑھ یہ ہمارے یعنی ضلع سیال کو پہلو تو ضلع سیال کو تب غالباً نیا ضلع بن گیا ہے یا کیا ہے, ہاں مطلب تحصیل شکر گڑھ. تو فرمانے کہ کل وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے, مسکرا کے مجھے کہنے لگے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کل شام آپ ہمارے گھر میں تھے اور مجھے مسکرا کے فرمانے لگے کہ بیٹا میں تو گھر سے کہیں باہر گیا ہی نہیں, میں تو گھر سے کہیں باہر نکلا ہی نہیں ہوں, میں تو یہی تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے گھر میں موجود تھا, ان کے ساتھ بیٹھا تھا, ان کے ساتھ گفتگو کی تھی. بس یہ کہا اور خاموش ہو گئے. اللہ پاک یہ مقام اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. دیکھیں چلیں اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. خالق کائنات نے حضور کو جو مقامات عطا فرمائے, اب حضور کو اللہ پاک نے رحمت بنایا, اب رحمت کی تقسیم کے لیے چونکہ حضور کے پاس تو نبوت کا دروازہ بند تھا, اب حضور کی رحمت اولیاء کے ذریعے تقسیم ہونی تھی. اللہ پاک نے مختلف اولیاء کو پیدا فرمایا. اب جو کمالات اللہ پاک نے حضور کو عطا کیے ان کمالات کی خیرات اللہ نے حضور کے ولیوں کو بھی عطا کیا. مثلاً اللہ رب العزت نے حضور کو یہ مقام عطا کیا کہ مدینہ اور مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر سینکڑوں بیجوں کی مصطفیٰ خبر سے, اور ابھی آقا فرماتے ہیں انی اسماء الصلاۃ علی محبت بارے کو ہوں کہ محبت سے درود پڑھنے والوں کی آواز میں سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. یہ شان عطا پاک نے کامل ولیوں کو بھی عطا فرمایا, کامل اولیاء کو بھی عطا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے وعدہ کیا, محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ہر آنے والا لمحہ تیرے لیے بہتر ہوگا, یعنی تیرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا, بڑھتا چلا جائے گا. حضور کو یہ مقام عطا کیا, اللہ پاک نے کیونکہ حضور کے فیضان کے وارث اولیاء تھے, اولیاء کو بھی حضور کے صدقے میں یہ نعمت عطا فرما دی کہ جو جو وقت گزرتا ہے ان کے چرچے اور زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح خالق کائنات میں اور جو مقام جو شان حضور کو عطا فرمائی ان کی جھلک اللہ رب العزت نے اولیاء کے اندر بھی دکھا دی دنیا والوں کو, تاکہ اولیاء کو دیکھ کر مقام مصطفیٰ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. خالق کائنات نے اپنے بندوں کو یہ کمال بھی عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بیک وقت مختلف مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بھی یہ مقام عطا کیا. مثلاً حدیث پاک میں آتا بیک وقت کئی جگہوں پہ موجود ہونا, ایک ہوتی ہے صورت اصلی, ایک ہوتی ہے صورت مثالی, جسد اصلی اور جسد مثالی. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار نے اعتراض کیا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ معراج پہ گئے, آپ نے رات کو مسجد اقصیٰ دیکھی, بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی. انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا. ایک چیز کا دو مختلف مقامات پر موجود ہونا حدیث پاک ثابت ہے. مختلف سوال کرنا شروع کر دیا کہ بتائیں ہمیں یہ کیسے خبر ہو کہ آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے, بتائیں اس کا رنگ کیسا, اس کے ستون کیسے ہیں, اس کے دروازے کیسے ہیں, اس کی فلاں چیز کیسی ہے, فلاں دیوار کیسی ہے, فلاں جگہ کیسی ہے. اب حضور تو ظاہر ہے کہ نماز ادا کرنے گئے تھے, بھائی جو نماز ادا کرنے جاتا ہے وہ ستون تو گننے نہیں جاتا, دروازے گننے نہیں جاتا. ادھر آقا دو جہاں وسلم نے غور شروع فرمایا مشرق پر, اور ادھر حدیث پاک میں آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر وہ سوال کر رہے تھے, ادھر خالق کائنات نے مشرق پر اٹھا کر محمد کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. دیکھتا جا اور ان کو جواب بتاتا جا. اب مشرق وہاں بھی موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اقصا وہاں سے اٹھا لی گئی اور وہاں ختم ہو گئی, وہاں رہی نہیں, وہاں بھی موجود تھی مگر ادھر مکہ میں حضور کے سامنے بھی موجود ہے. وہاں اس کی صورت اصلی تھی, یہ اس کی صورت مثالی. ایک ہوتا ہے جسد اصلی, ایک ہوتا ہے جسد مثالی. تو جسد اصلی اس کا جسم اصلی وہ تو وہی تھا بیت المقدس کے اندر, اور ایک اس کی صورت مثالی وہ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی. اب مشرق کا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, وقت وقت دو مقامات پر مشرق کا موجود. اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام اور زلیخا جب ان کا معاملہ پیش آیا اور وہ دونوں یعنی کمرے میں تنہا, معاملہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ادھر زلیخا اپنے ارادے سے یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی, ادھر قرآن مجید کہتا ہے ولقد حمد بھی محمد لولا ارا برہان ربی, ادھر یوسف ادھر زلیخا نے قدم اٹھایا, ادھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے رب کی نشانی دیکھ لی, لولا ارا برہان ربی, رب کی برہان کو دیکھا یوسف علیہ السلام نے اس وقت. اب وہ برہان کیا تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ برہان عین اس وقت جو سامنے آئی جس وقت زلیخا نے ہاتھ بڑھایا یوسف علیہ السلام کی طرف, اور اس وقت وہ برہان کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ان فرجت سقف البیت فرعا یعقوب, کہ گھر کی چھت پھٹ گئی اور یوسف علیہ السلام کے بعد ہی حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر ہو وہ سامنے, گھر کی چھت پھٹ گئی اور یعقوب علیہ السلام ظاہر ہو گئے. اب یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ ملک شام میں تھے, یوسف علیہ السلام مصر میں تھے. تو بیاق وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک ہی وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں بھی ہیں, اسی وقت وہ مصر میں بھی ہیں, ادھر بھی موجود ہیں, وہاں جسم اصلی کے ساتھ, ادھر جسم مثالی کے ساتھ, صورت مثالی کے ساتھ. اسی طرح یہاں دیکھیں بعض اولیاء کرام وہ ایسے واقعہ بھی بے شمار ہوئے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے انہوں نے یعنی جاگتی آنکھوں سے اپنا جمال اور اپنی ہستی وصال کے بعد اپنے مریدوں کو دکھائی. اب جسم اصلی ان کا قبر میں وہ صورت مثالی کے ساتھ آتی, جسم مثالی کے ساتھ. اور یہاں تک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 75 بار جاگتے ہوئے جاگتی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا. خواب کیا نام ہے جاگتی آنکھ, ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود. اب حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب قبر میں اترتا اس سے سوال ہوتا ہے مر رب کو بتا تیرا رب کون سا, ماں دین و تیرا دین کون سا, ماں کو تھا قول کی حاضر حاضر بتا. حدیث پاک کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے آ جاتی ہے, حضور سامنے آ جاتی ہے, جل بگر ہو جاتی ہے. ماں کو تھا قول کی حاضر حاضر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے, نہیں وہ تصویر نہیں ہوتی بلکہ بتاتے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی. کہتے ہیں راجل آدمی کو کہا جاتا ہے, مرد کو کہا جاتا ہے, تصویر کو نہیں کہا جاتا. بتائے سانس کے بارے میں کیا کہتا. اب حضور قبر میں ہوئے حضور جلوہ گر ہو جاتے, اور کسی نے کیا عاشق نے کہا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, اور فرشتے گھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ نقش پائے نام سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پوچھا ہوں یہاں ایسے دل ربا کے. وہ دل ربا قدر میں جلوہ گر ہوتے حضور آتے. اب بیک وقت دنیا کے اندر حدیث پاک میں چاہے وہ کافر ہو چاہے منافق ہو چاہے مومن سارے مصطفیٰ کو دیکھتے, کافر بھی تکتے ہیں منافق بھی تکتے ہیں مومن بھی دیکھتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ کافر اور منافق وہ پہچان نہیں سکتے کہ یہ کون ہے. اہل ایمان اور عاشقوں کو حضور کی پہچان کرا دی جائے, پہچان کرا دیا. اب بیک وقت کتنے لوگ مرتے ہیں دنیا کے اندر, ہزاروں لوگ ایک ہی وقت کے اندر قبر کے اندر اتر رہے ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں لوگ افریقہ میں بھی مرتے ہیں, امریکہ میں بھی مرتے ہیں, ایشیا میں بھی مرتے ہیں, عرب میں بھی مرتے ہیں, یورپ میں بھی مرتے ہیں. ایٹ اے ٹائم بیک وقت ہزاروں لوگ قبر کے اندر اتر رہے ہوتے ہیں, اور حدیث پاک کے مطابق ہر قبر میں ہزاروں مقامات پر حضور موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں نہیں ہوتا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں بھائی ٹھہر جا رک جا یہ سوال اور کرنا ہے, حضور فلانی قبر میں گئے ہیں ابھی وہاں سے فارغ ہو کے تیرے پاس آئیں گے تو بتانا یہ کون, ایسا نہیں ہوتا. ابھی تین چار پانچ سات قبریں اور رہ گئی ہیں وہ نپٹانے کے بعد میں تیری باری آئے گی, نہیں. پہلا سوال, دوسرا سوال ادھر, تیسرا سوال ہوا ادھر سامنے چہرہ مصطفیٰ آ جاتا
جلوہ کر ہو جاتا بیک وقت کے مقامات.
اب قرآن مجید اس کی دلیل, قرآن مجید سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا تخت منگوانا چاہا, قال عفریت من الجن انا اتیک بھی قبرا یتدعی الیک ترفک, اب ایک جن اٹھا کہنے لگا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, کہنے لگا کہ میں لے کے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں, اب کہتا ہے کہ جب تک آپ پلک جھپکتے ہیں, پلک جھپکنے سے پہلے قبل ان یتدعی الیک ترفک, پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت وہاں سے لے کے آؤں گا, سینکڑوں میلوں دور سے اٹھا کے لے آؤں گا. اب پلک جھپکنے میں کتنا عرصہ لگتا, ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصہ, تو یہ نہیں کہا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں, بلکہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے. کیا مطلب؟ کہ وہ وہاں سے وہ عفریت غوث پاک کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار, وہاں سے دربار سے غائب بھی نہیں ہوئے, وہاں موجود رہے, وہاں موجود ہوتے ہوئے سینکڑوں میلوں سے بلقیس کا تخت لا کر پیش کر دیا. وقت قرآن ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود. ارے جن نبیوں کے درباریوں کا یہ مقام ہو ان نبیوں کا عالم کیا ہوگا, اور پھر جن نبیوں کے درباریوں کا عالم یہ ہو, جن نبیوں کے غلاموں کی شان یہ ہو, ان نبیوں کے امام محمد کی شان کا عالم کیا ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بزرگ تھے, ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا بتائیں ان کا مقام کیا, کیا شان ہے ان کی, کیا مرتبہ, کیا مقام. فرمایا کہ ان کا مقام یہ, غوث پاک نے ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ میں نے دیکھا ان من موسلم او بغیرها من افاق الارض یسجد عند باب الکعبہ. فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے شہر موسل میں ہو یا کہیں بھی ہو, جہاں بھی وہ سجدہ کرتے ہیں ان کا ہر سجدہ کعبے کی چوکٹ پہ ہوتا, ہر سجدہ کعبے کی چوکٹ پہ. تو وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں, یہ مقام اللہ نے حضور کو عطا کیا, اور حضور کے صدقے میں پھر اللہ پاک نے حضور کے غلاموں کو بھی عطا. اب یہ منکر نکیل, دیکھیں نا منکر نکیل وہ بھی ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں, لاکھ قبر میں اگر بیک وقت مردے دفن ہو تو ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ خیر ہو منکر نکیر ابھی افریقہ میں مصروف ہے, ابھی امریکہ میں مصروف ہے, نہیں بیک وقت موجود ہوتے ہیں, ادھر دفن ہوا ادھر آ گئے, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ارے یہ فرشتے یا عالم نور, یہ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں, تو امام کا عالم کیا. پتہ کہ ہم نے دیکھا کہ غوث پاک 70 مقامات پر تھے اور پھر اپنے گھر میں بھی موجود تھے. یہ بزرگ اور فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی اطان, اے میرے مرید مجھ سے پیار کرنے والے تو گھبراتا کیوں ہے, ڈرتا کیوں ہے, مجھے اپنے سر پہ محسوس کر. اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو جہاں بھی ہو, غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے احوال کی خبر ہوتی ہے, اور شیخ کے کامل وہی ہوتا کہ مرید جہاں بیٹھا ہو اس کو خبر ہو کہ میرا مرید کس حال میں, اس کو خبر مرید کس حال میں. شیخ کامل کی ولادت ایک علامت ہوتی, آج کل تو پیری کے اندر تماشا لگ گیا, تماشا لگ گیا, اللہ پاک محفوظ فرمائے. اس جماعت ایک بعض بعض بزرگوں نے یہ لکھا بڑے زور انداز میں کہ شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ جانے کہ مرید اس کا کس حال میں اور اس کی کیا ضرورت ہے, کیا طلب ہے, کیا تقاضا ہے. سمجھتے ہیں کہ شیخ کامل کی ایک علامت, شیخ کامل کی ایک علامت یہ ہوگی. اور یہ حضور سیدنا غوثہ بن رضی اللہ ان کے یعنی یا سید عبد القادر جیلانی شیع اللہ, یا سید عبد القادر جیلانی شیع اللہ, یہ عرفا نے ایک وظیفے کے طور پر بھی حضور غوث پاک کا اسم جو ہے وہ اس کا ذکر کیا. اور دیکھتے نا آپ نے استخارہ کا لفظ سنا ہوگا, استخارہ کا لفظ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دو تین چار پانچ کام کرنے والے اور دل یعنی ہیزیٹیشن میں ہے کہ کون سا کام کروں کون سا نہ کروں, کوئی مشورہ بھی اچھا صاحب مشورہ دینے والا نہیں. اس عالم میں اس چیز کو بطور تجربہ بزرگوں نے لکھا کہ اول آ کر 11 بار گرو پاک, پہلے 11 بار گرو پاک پڑھ لیں, پھر اس کے درمیان یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، 1000 بار اس کا ذکر کر لیں، 10 تسبیحات اس کی نکال لیں، 11 بار درود پاک پہلے پڑھ لیں، 10 تسبیحات اس کی نکال لیں، پھر بعد میں 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور دعا کر لیں، اللہ رب العزت غوث پاک کے صدقے میں خواب کے اندر انسان کی رہنمائی فرما دیتا ہے کہ یہ کام تیرے لیے بہتر ہے، یہ کام تیرے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی بطور استخارہ بھی. اور یا سید القادر جیلانی شہید اللہ مشکلات میں، پریشانیوں میں اولیاء کرام نے اس کو وظیفے کے طور پر رکھا. اس لیے کہ نبیوں سے دیکھیں نا، اب ایک اور مسئلہ ہے، اولیاء سے مانگنا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا. کیوں؟ اگر ہم کہتے ہیں غوث اعظم المدد، داتا صاحب المدد، یہ شرک نہیں. کیوں؟ شرک اس وقت ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ غوث پاک اور داتا صاحب یہ اپنے پاس سے کچھ دے رہے. اس صورت میں شرک ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اگر ہم کہیں یا داتا المدد، یا خواجہ المدد، یا غوث اعظم المدد، اگر یوں نظریہ انسان کا یہ ہو کہ اپنے پاس سے کچھ دے رہے اور ان کی عطا عطائے ذاتی ہے، اس صورت میں شرک ہوگا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر خدا نہ چاہے تو یہ پھر بھی دے سکتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر خدا نہ بھی چاہے تو یہ ہمیں پھر بھی دے سکتے ہیں، نہیں، یہ عقیدہ، یہ تو سب شرک ہے. اور اگر عقیدہ یہ ہو تو ہم کہیں یا غوث اعظم، یا دادا، یا خواجہ آئے مدد. عقیدہ یہ ہو کہ یہ اپنے پاس سے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے عطا کر رہے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں ہوتا. پھر شرک نہیں، پھر شرک نہیں. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اپنے پاس سے نہیں دیں گے بلکہ اللہ کے اذن سے دیں گے، ہم ان کی بارگاہ میں التجا کریں، یہ کیونکہ اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، تو یہ ہماری درخواست اللہ تک پہنچا دیں گے، اللہ ان کے صدقے میں ہمارے حال پر لطف و کرم فرما دے. عقیدہ تصور یہ ہونا چاہیے، اس صورت میں یہ شرک نہیں ہوتا. لیکن آپ دن کے اندر یعنی کتنے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، بھائی میرا یہ کام ہے میری ہیلپ کر دو، میرا یہ کام ہے میری ہیلپ کر دو. تو اگر تو کسی دوسرے سے مانگنا شرک ہوا تو آپ تو دن میں 70 بار شرک ہو شرک شرک یعنی شرک کر چکے، 1000 بار شرک کر چکے، زندگی میں لاکھوں بار شرک کر چکے. اگر غیر اللہ کا تصور ہو تو غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. تو دن کے اندر تو آپ ہزاروں سینکڑوں غیر اللہ سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، لیکن عقیدہ چونکہ آپ کا یہ نہیں ہوتا، آپ کا تصور بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ممکن ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں سے یہ کام کروا دے، ممکن ہے یہ شخص اللہ اس کے ذریعے سے میرا یہ کام کروا دے، تو آپ خدا سمجھ کر نہیں مانگتے بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کر ہی مانگتے ہیں نا مدد. تو ہم بھی غوث پاک کو، اولیاء کو، داتا صاحب کو خدا سمجھ کر معاذ اللہ ان سے نہیں مانگتے بلکہ اللہ کی رحمتوں کے مظہر سمجھ کر مانگتے، تاکہ اللہ نے ان پر جو کرم کیا ہوتا ہے، جو خزانے ان کو دیے ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے چند چونٹے ہمارے دامن میں بھی مار دیں، یہ تصور ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال کو کرم فرمائے اور ہمیں اولیاء کا فیضان اور اولیاء کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمارے مدد چلے گا. حفیظ صاحب، لا الہ
Praise the Lord.